شجاعت با دقت و همت سر باز ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مدارس امامیہ پاکستان کے یوٹیوب چینل کے معروف پروگرام ہمارے مکتب میں میں ہوں آپ کا میزبان سید علی مہدی. محترم ناظرین, آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے. اگر آپ نے مدارس امامیہ پاکستان کے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آئندہ آنے والے پروگرامز اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, یہ ایام عشرہ کرامت کے نام سے معروف ہیں. کریمہ اہل بیت, بی بی حضرت معصومہ قم اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ایام ولادت منائے جا رہے ہیں. اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے. ہمارا آج کا یہ ٹاک شو حالات حاضرہ کے عنوان سے ہے, جس میں ہم بات کریں گے جمہوری اسلامی ایران کے حالیہ انتخابات, افغانستان کی موجودہ صورتحال اور کرونا ویکسین سے متعلق آپ کے سوالات ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے. ان تمام اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کریمہ اہل بیت کے شہر علم سے آئے ہوئے مولانا سید حیدر علی جعفری صاحب کو. قبلہ, آج ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. محترم ناظرین, بلا تاخیر ہم اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. قبلہ, آپ سے پہلا سوال کیا ہے برادر اظہر علی نے, کہتے ہیں کہ قبلہ, ویسے تو ایران میں ہونے والے انتخابات پر پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے, لہٰذا اس سال بھی ان الیکشن کو بعض چیلنجز حاصل تھے. وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے رہبر معظم کو الیکشن سے دو دن پہلے قوم سے خطاب کرنا پڑا؟
بہت بہترین سوال ہے, لیکن میں اس کا جواب دینے سے پہلے چاہوں گا کہ چونکہ عشرِ کرامت کے آخری ایام میں ہم ہیں, 11 ذوالحجہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہمیں درپیش ہے چند ایام میں, اور اسی ایام کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں, آپ کی تمام ٹیم کی خدمت میں اور وہی تمام ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کروں گا. اور انہی مبارک ایام میں ایران کے حالیہ انتخابات بھی برگزار ہوئے ہیں, اور بالکل بجا ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے. ایران کے انتخابات جب بھی ہوتے ہیں, یہ ایران کے 13th انتخابات ہیں انقلاب اسلامی کے بعد سے لے کے, اور یہ 13th صدر منتخب ہوئے ہیں ایران کے اندر الحمدللہ. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انقلاب اسلامی کے آنے کے بعد سے خود ایران کے حکومتی نظام کے بارے میں, ایران کی ثقافت کے بارے میں, ایران انقلاب اسلامی کے اہداف کے بارے میں دشمنوں نے شروع سے ہی مختلف فتنوں کی صورت میں, سازشوں کی صورت میں ایک بازار گرم رکھا ہے اس کے اندر. اور 40 سے زیادہ کا عرصہ انقلاب اسلامی کو ہو چکا ہے, تو اگر ہم دیکھیں تو کم از کم 400 سے زیادہ ایسے فتنے اور ایسی سازشیں تھیں کہ ہمارے استاد بزرگوار استاد مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے, جن کا 6 قبل ہی انتقال ہوا, وہ فرماتے تھے کہ یہ ایک ہی فتنہ کافی تھا اس انقلاب کو سمیٹنے کے لیے. اور اگر انقلاب اسلامی کے علاوہ امام خمینی کی پشپناہی کے اندر جو انقلاب برپا ہوا, اس کے علاوہ دوسرے انقلابات اگر ہوتے تو وہ ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے. جیسے ہم نے انقلاب فرانس, انقلاب روس اور مختلف انقلابوں کی صورتحال دیکھی کہ وہ بہت جلدی ان کا صفایا ہو گیا. تو یہ چیزیں دشمن کی شروع سے مد نظر تھیں, چاہے وہ عسکری میدان کے اندر انقلاب اسلامی کا مقابلہ ہو, 8 جنگ ہم دیکھتے ہیں, اور چاہے وہ انقلاب کے اندر نفوذ کر کے انقلاب کے مختلف اہم شخصیات کو ٹیرر کرنا ہو, ان کے اوپر دہشت گردانہ حملوں کی صورت کے اندر ان کو جو امام خمینی کے دست و بازو تھے صدر انقلاب اسلامی کے اندر, ان کا صفایا کرنا ہو, تو ہم دیکھتے ہیں وہ تسلسل چلتا چلا آ رہا ہے. انتخابات دشمن کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ کسی بھی نظام کے اندر نفوذ کرنے کا, اس نظام کے اندر پینیٹریٹ کرنے کا, اس انداز سے کہ کسی طریقے سے وہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں کسی خاص خطے سے, جو کہ ان کی امیجنس پالیسیز ہوتی ہے مختلف ممالک کے حوالے سے, کہ ان کے اختیار میں سب کچھ نہ ہو, وہ مستقل قومیں, مستقل حکومتیں, مستقل حاکمیتیں نہ رہیں, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی دریچے سے نفوذ حاصل کریں. انتخابات ان کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے. ایک پبلک کو اپروچ کرنا اور وہاں کے عوام کے اندر مختلف پروپیگنڈوں کی صورت میں اپنے نظام سے ان کے دلوں کو مایوس کرنا. تو انتخابات کے اندر ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ خاص توجہ بالکل ایسی ہوتی ہے, اور یہ انتخابات بھی بالکل اسی طرح سے تھے کہ خاص انقلاب اسلامی کا خطے کے اندر ایک کردار ہے, اور اس کردار کو کم رنگ کرنے کے لیے ایسی شخصیات کا برسر اقتدار آنا ضروری ہے جو کہ ان کی چاہتوں کو انقلاب اسلامی کے اندر کسی طریقے سے پورا کریں. یعنی انقلاب اسلامی چاہتا ہے کہ ظالموں کے سامنے وہ استقامت دکھائیں, اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسا صدر انتخاب ہو جائے کہ جو اس استقامت کو جاری نہ رکھ سکے, ہمارے سامنے تسلیم ہونے کی باتیں کرے, ہمارے ساتھ مذاکرات کی زیادہ باتیں کرے, اپنے ملک کے مسائل کو اندر سے حل کرنے کے بجائے باہر سے حل کرنے کی طرف لے کے جائے. اس لیے ان کی کوشش تھی کہ یا تو ایسی شخصیات میدان کے اندر آئیں کہ قوم ان کو انتخاب کرے, یا اگر کوئی شخصیت ایسی نہیں آ پاتی اس میدان کے اندر تو پھر اس انتخابات کے اندر لوگوں کی شرکت اتنی کم ہو جائے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ایران کی عوام ایران کے موجودہ نظام سے بیزار ہو چکی ہے. الحمدللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ جو عالمی پروپیگنڈا ہوتا ہے ہمیشہ سے لوگوں سے تاکید بھی کرتے ہیں, اس سال انقلاب اسلامی میں ہونے والے انتخابات سے دو دن پہلے رہبر معظم کے خصوصی خطاب یہ سب کچھ ہوا, اس میں رہبر معظم نے یہی آرائز عرض کیے کہ آپ کی انتخابات کے اندر عدم شرکت مکمل ایران کو کمزور بنانے کا باعث بنے گی, اور دشمن نے یہ سازش کی ہے. اب آپ دشمنوں کو مایوس اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ انتخابات کے اندر ایسی شرکت ہو جس شرکت سے دیکھ کے ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اہداف یہاں پہ حاصل نہیں ہو سکے, جس کو ہم جنگ نرم سے تعبیر کرتے ہیں کہ ایسا پروپیگنڈا کرنا, ایسی ماحول بنا دینا کہ چونکہ جنگ سخت کے اندر, عسکری جنگ کے اندر, شام کے اندر, فلسطین کے اندر, لبنان کے اندر, یمن کے اندر, حتیٰ ایران کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر جو کہ ان کو شکست حاصل ہوئی یہ مایوس ہو چکے ہیں کہ عسکری میدان میں انقلاب اسلامی کو شکست نہیں دی جا سکتی, نہ پہلے اور نہ اب. تو انہوں نے جنگ نرم کا دروازہ انتخاب کیا, اس میں سے انتخابات ان کے لیے بہترین فرصت ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ گزشتہ روز ہونے والے نتائج کو دیکھتے ہوئے, لوگوں کی اس انتخابات کے اندر شرکت کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دشمن کو ایک بار پھر وہی منہ کی کھانی پڑی, اور ہم نے دیکھا کیا کہتے ہیں کہ ایرانی عوام نے اور بہت ہی ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے جو کہ غیر معمولی صورتحال تھی, اور جو کچھ انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ شرکت ہوگی اس کے تقریباً دو برابر شرکت ایران کے اندر انتخابات کے اندر ہوئی, جو کچھ انہوں نے پلان کیا تھا کہ شرکت کو اس درجے کے اندر لے کر جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اور ایک بہترین صدر کا انقلاب اسلامی کی عوام نے اس کا انتخاب کیا کہ جس کے اندر ہم امید رکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی اپنے اسی اہداف کی جانب کے جو کہ ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدمہ سازی ہے اس طرف اور تیزی سے آگے کی طرف جائے گا.
ربلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رہبر معظم نے اپنی اس اسپیچ میں جو دو دن پہلے کی تھی تو کیا بالکل واضح طور پر جو ہے آیت اللہ ابراہیم کی یعنی انہوں نے تائید کی ان کی یا نہیں؟ اس طرح
رہبر معظم ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے شخصیات کو پیش کرنے کے بجائے لوگوں کے سامنے ان کی بصیرت کو بڑھائیں, ان کو لوگ ان ایسی صفات بتائی جائیں, ایسی ان کی خصوصیات بتائی جائیں کہ لوگوں کے اندر بیداری اور شعور اویئرنیس کرتے ہیں. تو آپ وہ جو رہبر نے یہ ضرور اس میں بھی تذکرہ کیا, اور اس سے پہلے امام خمینی کی برسی میں بھی رہبر معظم نے اس دفعہ اس کو انتخابات کو موضوع بنایا تھا, تو اس میں بھی رہبر معظم نے یہی تاکید کی تھی کہ فلاں 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 صفات کے حامل شخصیت کا آپ کو انتخاب کرنا ہے, اور وہ ساری وہی خصوصیت تھیں جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے انتخابات کے پیغاموں کے اندر بطور خاص امام خمینی بھی الیکشن سے پہلے جب گفتگو کرتے تو یہ خصوصیات بتاتے تھے. اس دفعہ پانچ خصوصیات کو رہبر معظم نے بھی بہت اس کو تاکید کی کہ اس شخص میں یہ پانچ خصوصیات یا چھ خصوصیات ضرور ہونی چاہیے, اور اگر ہم امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی سیرت دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ خصوصیات امام خمینی بھی تذکرہ کرتے تھے, جس سے انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوریت کا وہ اسلامی پہلو کھل کے سامنے آتا ہے, تاکہ اس کو پتہ چلے کیا کہتے ہیں کہ یہ انتخابات مغرب کی طرح ہونے والے انتخابات کی طرح, جس کو ہم کہتے ہیں مادر پدر آزاد انتخابات نہیں ہیں بلکہ یہ اسلامیت اور ولایت اور امامت کے سائے میں ہونے والے انتخابات ہیں, اور وہ اپنی خصوصیات کے ساتھ برگزار ہونے چاہیے.
بہت خوب, بہت خوب ناظرین کرام. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی جانب. برادر اسد عباس سوال کرتے ہیں کہ آیت اللہ ابراہیم رئیسی کے جو ابھی حالیہ انتخابات میں صدر کے طور پر منتخب ہوئے, وہ فرماتے ہیں کہ شخصیت کے بارے میں ان کے سوال کرتے ہیں کہ تھوڑا بتائیں کہ کیوں اتنی مقبولیت ان کو حاصل ہوئی، اور ہماری ٹیم بھی یہ آپ سے سوال کرنا چاہے گی، ہمارے مدارس امامیہ کی ملٹی میڈیا ٹیم اور ہمارے برادران، آپ اس سوال کا جواب دیجیے۔
بالکل ایسا ہی ہے کہ آیت اللہ ابراہیم رئیسی حافظ اللہ کی شخصیت ایک دم سے ابھر کے سامنے آئی ہے۔ انقلاب اسلامی کے اس ماحول کے اندر تو لوگ پھر بھی ان سے آشنا تھے کہ ان کا ایک انقلابی سفر ہے پچھلا 20 سالہ، جس کے اندر یہ اپنی کاوشیں کرتے 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 آج اس عزت اور احترام کے مقام کے اوپر پہنچے ہیں۔ تو بجائے یہ سوال بالکل ایسے جو لوگوں کی امید بھی ہوتی ہے، بعض انقلابی صدر انقلاب اسلامی نے دیکھے وہ وہاں پہ رئیس جمہور بنتے ہیں، لیکن بعد میں ان کے ساتھ کچھ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ بعد میں لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ خداوند متعال کے خزانے میں کمی نہیں ہے، خداوند متعال جب مدد کرنا چاہتا ہے تو اپنے خزانوں سے ایسی شخصیات انقلاب اسلامی کے سامنے آتی ہیں کہ جب کبھی وہ میدانوں میں ہوتی ہیں تو ہمیں ان کی آشنائی ہوتی ہے، لیکن شاید ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نہیں جانتے، جس میں سے ایک بہت بڑی مثال شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تو آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی بھی ایسی شخصیت تھی، تقریباً مشہد کے رہنے والے تھے یہ، اور انقلاب اسلامی جب رونما ہوا ہے تب سے ہی ان کی خدمات جو ہیں وہ اس انقلاب کی تحریک اور اس کے اندر جاری وساری رہی ہیں۔ آپ نے بہت ہی بچپن میں 15 سال کے جب آپ کا سن تھا تو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی حوزوی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری وساری تھا، ان کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ تو مثلاً آپ کی جو حوزوی تعلیم ہے، اجتہاد کی سطح تک حوزوی تعلیم بھی آپ کی ہم دیکھتے ہیں، اور قم تشریف پہ آئے تھے مشہد سے اپنی حوزوی تعلیم کے لیے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے پھر انٹرنیشنل لاء کے اندر ایم فل کرتے ہیں۔ ایم فل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایم فل کرنے کے بعد آپ ڈاکٹریٹ بھی کرتے ہیں، اور خاص اسی موضوع کے اوپر جس کو حقوق شخصی کے نام سے وہاں پہ تعبیر کیا جاتا ہے، پرائیویٹ لاء، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں اس کے اندر۔ اور انقلاب اسلامی کے اسی آغاز کے اندر آپ کے غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص احکام کی پر آپ جو ہے وہ مختلف عدالتوں کے اندر اپنے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں اسی اپنے شعبے سے متعلق، اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا کہ فقط ایران کے ایک صوبے میں نہیں بلکہ کئی صوبوں کی ایک ساتھ ان کو یہ وہ ملتی ہے مدیریت، اور یہ وہاں پہ اپنے ہنر کے جوہر دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی سفر ان کا جاری رہتا ہے جاری رہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2015 میں رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنے خاص حکم سے آپ کو منسوب کیا تھا، اور حرم مطہر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرکزی خدمت کے طور خدمت گزار کے طور پر آپ کو تولیت حرم آپ کے شامل حال ہوئی تھی۔
اس میں میں ایڈ کروں گا کہ انہی دنوں میں حالیہ انتخابات ہوئے، اور دیکھیں ان کا ماشاءاللہ ماشاء اللہ شاید مولا کی کرامت،
اور ان کا ایک سلوگن بھی انتخابات کے اندر لگا تھا، آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ خادم الرضا خادم انقلاب اسلامی بننے کے لیے جائیں گے، کہ جنہوں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خاص خدمت کا شرف حاصل کیا، اب ایک پورے قوم کی خدمت کا۔ تو اور ان کا انداز یہی تھا، اپنے تقریر میں بھی کہتے تھے کہ میں نے یہاں بھی خدمت کی ہے، وہاں بھی میں خدمت گزار کے طور پہ شامل ہوں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2015 میں تقریباً یہ ہوئے تھے، اور 2019 تک ان کی یہ سلسلہ جاری و ساری تھا کہ جو حرم کی تولیت ان کے پاس تھی، اور 2019 میں یہ غیر معمولی صلاحیتیں جو اور حرم کے اندر جو انہوں نے کام کیے ہیں، خود بندہ حقیق 2016 میں جب حرم میں مشرف ہوا اپنی تعلیمی زندگی کے درمیان میں حرم مطہر میں، تو ہم نے خود دیکھا ان کو کہ یہ کس طریقے سے دن رات انتھک بالکل اور بہت زیادہ انداز کے اندر اپنے میدان میں اترے ہوئے تھے۔ اس وقت ہاسپٹل کا ان کا سلسلہ چل رہا تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ ایک خاص تخصصی ہاسپٹل جو ہے وہ حرم مطہر کی طرف سے ہو یہاں پہ، اور انہوں نے حکومت کی طرف سے کافی مایوس بھی ہوئے تھے کہ کافی ان کو سپورٹ نہیں ملی وہاں سے۔ تو یہ خیر بہرحال آبجیکٹیو کو انہوں نے حاصل کیا، 4-5 سال کے اندر حرم میں اتنی انقلابی تبدیلیاں آئیں، وہاں کے جو برنامے تھے حرم کے، جو تعلیم تربیت کا سلسلہ تھا، خاص طور پہ بہت سارے فیکٹریز حرم کے جو پروڈکٹس تھے ان پروڈکٹ کو دیکھتے ہوئے آج بھی لوگ بہت سارے دیکھتے ہیں، کھانے پینے کے پروڈکٹس ہیں، یعنی اتنا تک ہو گیا تھا کہ 2017-18 میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایران کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے اندر حرم مطہر کا کوئی پروڈکٹ موجود نہ ہو۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ایک بہت بڑا سرمایہ بھی وہاں پہ ہوتا ہے، اس کی مدیریت جو کی ہے بہت آسان طریقے سے، کہ جس پر پوری ملت ایران کی طرف سے آپ کی خدمت میں خراج تحسین عرض ہوا۔ اور 2019 میں رہبر معظم نے جب یہ انقلابی سرگرمیاں تھیں اور حرم کے ذریعے سے جو ایک ملت عزت کی انہوں نے تربیت بھی کی اور خدمت بھی کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے, اور جو ان کے کام کے اندر ایک خاص عدل و انصاف کے تقاضوں کا پورا ہونا تھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر رہبر موسم نے ان کو چیف جسٹس کے طور پہ, پورے ملک کے چیف جسٹس کے طور پہ, جو کہ ایک اعلیٰ عدالتی عہدہ ہے, اس پر منصوب کرتے ہیں, اور رہبر موسم خاص حکم نامے سے جو ہے ان کو نصب کرتے ہیں وہاں پہ, اور یہ ابھی تک اپنے الیکشنس کی کیمپین چلاتے ہوئے بھی چیف جسٹس کے طور پہ اپنے فرائض ادا کر رہے تھے. ان دو سالوں کے اندر جو کچھ انہوں نے عدالت کے اندر کیا, جو کچھ انہوں نے وہاں پہ, وہ کیسز جو ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر, ایسے ایسے کیسز تھے, اور خاص طور پہ وہ غریب طبقے کیسز جو اپنے کیسز کے اوپر پیسہ لگا کے اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتے تھے, ان کیسز کو جہاں شواہد نہیں ملتے تھے ختم کر دیتے تھے ان کیسز کو, مطلب ان کے لیے معروف تھا, اور ڈاکومنٹریز بھی ان کے اس حوالے سے بنی ہوئی دو سال کے اندر, یہاں پہ بھی انقلابی تبدیلیاں دیکھیں, غیر معمولی صلاحیتیں, خاص طور پہ ابھی جو کچھ سلسلے ایران کے اندر اقتصادی حوالے سے دیے تھے, تو ان کی اپنی طرح بھی یہی ہے کہ ایران کے اندر سے ایران کے اقتصادی اس کو پورا کیا ہے, جس کو رہبر معظم انقلاب اسلامی اقتصاد مقاومتی کے طور پہ پوری قوم کو ہدایت کرتے ہیں, اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بہترین برنامہ رکھتے ہیں. یعنی وکیل وہ عدالت کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے آپ نے ایسے کارخانے کھولے, اور اتنی جلدی ہے ایک جگہ پہنچتے تھے ویران کارخانہ, 17 دن کے بعد آباد, آٹو موبائلس کی ہم نے خود دیکھے وہ جو کارخانے دیکھے وہ چیزوں ان کے حوالے دیکھی, 17 دن کے اندر وہاں پہ گاڑیاں بننا شروع ہو گئی تھی, 18 دن کے اندر, 17 دن کے اندر, اور جاتے تھے دیکھتے تھے ویران پڑے ہوئے تھے کارخانے ان کے اندر جاتے تھے, اور بہت اچھا جس شہر میں بھی جاتے تھے وہاں پہ شہدا کے قبور کی طرف جاتے تھے ہمیشہ, وہاں پہ پہلے وہاں اترتے تھے, اور ایک دفعہ بہت اچھا واقعہ ایسا ساتھ مختصر میں آپ کی خدمت عرض کروں, ایک جگہ وہاں پہ شاید تبریز کا تھا, جب وہاں اترے کسی نے بتایا یہاں پہ ایک آٹو موبائلس کا کارخانہ ہے جو بالکل تباہ حال ہے, اس میں تو ان کی پورا پروٹوکول لگا ہوا تھا, چیف جسٹس سے پروٹوکول لگا ہوا تھا کہ شہدا کی قبور پہ جانا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے شہدا کی قبور پہ نہیں, مجھے اس کارخانے کے اندر جانا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے, تو وجہ یہ بتائی کہہ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس کارخانے کو آباد کروں گا تو ان کی روح زیادہ خوش ہوگی شہدا کی, تو انہوں نے بتایا کیا کہتے ہیں وہ کارخانے میں گئے, اور اسی کارخانے کے اندر وہ تھا کہ جب میڈیا وہاں پہنچا تو اس نے اس منظر کو دیکھا کہ کیا ویرانی اس کے اندر ہے, پھر وہیں کے لوگ جو اس کو لوٹ رہے تھے باقاعدہ, ان سارے لوگوں سے ملاقات کی, سب کچھ کیا, برنامہ بنایا, پھر دوبارہ وزٹ کیا اس کارخانے کو, پھر جب وزٹ کیا تو اس میں ہم نے خود دیکھا ٹی وی پہ آئی باقاعدہ گاڑیاں بن رہی تھیں اس کے اندر, اس کے پارٹس بن رہے تھے اس میں, ایسے انہوں نے بہت ساری چیزیں کری جس کو غنی سازی سے وہاں تعبیر کیا جاتا ہے کہ اقتصاد مقاومتی, یعنی اندر سے ایران کی اقتصاد کو مضبوط کرنا اور باہر دشمنوں کی طرف نگاہیں نہ کرنا, یہ رہبر معظم کی پالیسی کی امپلیمنٹیشن ان کے اس کا حصہ بھی تھا. ایک اور شخص چیز ان کے لیے بہت معروف رہی تھی کہ ایران کے اندر دو قسم کے دھڑے ہیں, ایک اصول گرا کہلاتے ہیں اور ایک اصلاح پسند کہلاتے ہیں, انہوں نے جو الیکشن لڑا ہے شخصی طور پہ لڑا ہے, یہ کسی گروہ کا حصہ نہیں بنے, کسی پارٹی کا حصہ نہیں بنے, اور شروع میں آ کے کہہ دیا تھا ویسے اصول گرا ہیں اور چیز کو دیکھتے ہوئے اگر ان کی جو اپروچ ہے اس کو دیکھیں, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ جاؤں گا, میں انڈیپینڈنٹ جاؤں گا, بالکل آزاد پارٹی کے طور پہ, کوئی پارٹی نہ پارٹی بنائی نہ, ایران میں ویسے پارٹیاں ہوتی بھی نہیں ہیں, یہ دو سوچیں وہاں پہ پائی جاتی ہیں جن سوچ کے سمجھیں حامی وہاں پہ پائے جاتے ہیں, لیکن انہوں نے اس سے بھی بالا تر ہو کے وہ جو ایک خدمت گزاری کا ایک جذبہ ہے اس کو لیتے ہوئے آگے بڑھے, اور 2019 سے تقریباً 2021 تک ابھی یہ اپنے یہی چیف جسٹس کے فرائض انجام دے رہے تھے, تو وہ الیکشن میں حصہ لیا اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے تھیں اس میں, اور رہبر معظم بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے شعار نہیں دیکھیں, لوگوں کے لفظ نہیں دیکھیں, اس کے لفظ کے پیچھے عمل دیکھیں, اور وہ ان کی زندگی کے اندر نظر آ رہا تھا. یہ مختصر زمانۂ حیات ہے, اور چیزیں بھی ان شاء اللہ اب چونکہ اس چیز منصب کے اوپر آئیں تو ان کے بارے میں اور بھی کھلیں گی, اور ان کے امید ہمیں یہی ہے کہ انشاءاللہ اسی انقلابی طرز عمل کو یہ انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے, اور انقلاب اسلامی کا جو امیج غیر انقلابی رؤوس کی وجہ سے, غیر انقلابی سربراہوں کی وجہ سے, ایک جس کے اندر ایک خدشہ سا ہوا ہے, جس کے اندر ایک مشکل پیش آئی ہے, انشاءاللہ اس چہرے کو بھی انقلاب اسلامی کے درست کریں.
ناظرین کرام, بہترین انداز میں ہمارے قبلہ محترم جوابات دے رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. برادر دانش زیدی سوال کرتے ہیں کہ ایران میں جمہوری اسلامی کا نظام رائج ہے یا نظام ولایت فقیہ, ان دونوں نظاموں میں کیا فرق ہے, آیا کہ ایک ہی نظام ہے یا الگ الگ, ان کی کیا حیثیت ہے؟
بہترین سوال ہے. انقلاب اسلامی کے حوالے سے لوگوں کی دلچسپی بھی ہوتی ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے ایک جوہر دکھایا تھا انقلاب اسلامی کے بعد کہ پوری دنیا حیران تھی کہ اب انقلاب اسلامی تو آ گیا، ان کا اختیار میں ہے، اور تقریباً 60 لاکھ عوام نے معروف غنی کا استقبال کیا تھا جب آپ تشریف لائے تھے. تو اس میں ایک اس وقت بھی ایک بحث تھی کہ انقلاب اب اس کا نظام کیا ہوگا. اس کے اندر امام خمینی نے نجف اشرف کے اندر پہلے ہی حکومت اسلامی کے نام سے، وہ کتاب بھی ہمارے پاس یہاں پاکستان میں موجود ہے اردو زبان میں، وہ ولایت فقیہ کے عنوان سے ایک پورے درس تھے امام خمینی کے، جس کو کتابی شکل دی گئی تھی. تو امام خمینی نے نظام سازی کا کام پہلے سے شروع کر دیا تھا، اور تقریباً ایک سال پہلے جب امام پیرس میں تھے یا اس سے پہلے بھی، امام نے تقریباً اپنے شاگردوں کے ذریعے سے نظام سازی کا کام شروع کر دیا تھا، جس میں شہید متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سر فہرست تھے. اور یہ کہ ملک کا آئین کیا ہوگا، ملک کے اندر کس طرح کے قوانین ہوں گے، کیا ہوں گے. اچھا، ان کو یہ لگتا تھا کہ انقلاب ایک دم سے ایک سڈنلی ایک بہت بڑا اتفاق رونما ہو گیا ہے، اور اب ان سے شاید سنبھالا نہیں جائے گا. لیکن امام خمینی کی پلاننگ بہت زبردست معاملے میں رہی تھی. شہید بہشتی کے ذریعے سے شہید باقر صدر کا اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے کہ امام خمینی نے باقاعدہ شروع شروع میں ایک دم سے آئین سازی کا اور جو قانون اساسی ایران کا بننا شروع ہوا تھا، تو اس کے اندر تصویر یہی پایا تھا کہ ولایت فقیہ جو اسلام کا سیاسی نظام ہے، نہ کہ تشیع کا سیاسی نظام ہے، جس کو ہم غیبت کبرا کے اندر ایک سیاسی نظام سے تعبیر کرتے ہیں، کہ ولایت اور امامت ایک ایسے غیر معصوم کے ہاتھ میں ہوگی کہ جس کی اطاعت امام معصوم کی اطاعت کے برابر ہے، جو روایات معصومین سے ہے کہ جس نے بھی ان کو رد کیا گویا اس نے ہمیں رد کیا. تو امام خمینی نے اس کی پوری بنیاد رکھی، اور اس کی بنیاد ولایت فقیہ اور حکومت اسلامی غیبت کبرا کے اندر جو اسلامی نظام تھا سیاست کا اور حکومت کا، اس کو ایک نام دیا تھا جمہوری اسلامی کا، اس کو ایک نام دیا تھا جمہوری اسلامی کا، کہ لوگ جس کو اسلامی جمہوریت سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ امام خمینی کا کارنامہ تھا اور ابتکار تھا، یعنی کہ خلاقیت تھی امام خمینی کی، کہ ایک ایسے دور میں جس میں دو تین ہی نظام قائم تھے، ایون اسلامی ممالک کے اندر بھی، یا بادشاہتیں تھیں جیسے یہ عرب بادشاہتیں یہاں پہ تھیں جو کہ ابھی بھی قائم ہیں، اور یا جمہوریت تھی جو فرانس 250 سال پہلے جو ایک نظریہ لبرل ڈیموکریسی کا تھا، جس کو آزاد جمہوریت بھی ہم تعبیر کرتے ہیں، کہ بس لوگوں کی حکومت لوگوں کے اوپر، عوام کی حکومت عوام کے اوپر، یا ایک عامریت کا ماڈل بھی تھا جو یا مارشل لاء کی صورت کے اندر ہوتا ہے، یا مثلا ایک عامر بس اس پہ ڈکٹیٹرشپ میں، جس کو ہم ایک نظام کے طور پہ کہتے ہیں. تو یہ دو تین نظامی رائج تھے. اب امام خمینی نے اس کے اندر آ کے اسلام کا سیاسی نظام جب پیش کیا، تو اس میں امام خمینی کے یہ جملے تھے، جمہوری و اسلام،
جمہوری
و اسلامی. اچھا، آپ سب یہ اس کے اندر یہ کہتے بھی تھے کہ مثلاً اسلامی حکومت، یہ جمہوری کا لفظ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، تو یہ کرتے تھے. امام خمینی نے اسلام کے بطن سے جمہوریت نکال کے دکھائی تھی، کیونکہ اس وقت بھی بعض لوگ کیا چاہتے تھے، یہی فرانس والی جمہوریت جو آج بھی آپ دیکھیں ایران کے ہمسایہ ممالک کے اندر بھی یہ اسلامی جمہوریہ کے نام سے نافذ ہے یہی جمہوریت، لیکن وہ وہی فرانس کی جمہوریت ہے جو لبرل ڈیموکریسی تھی فقط نام کی تبدیلی کے ساتھ. لیکن امام خمینی نے جو اسلامی جمہوریت کہی تھی، یہ جمہوریت ایسا نہیں تھا کہ امام خمینی نے اسلام قرآن سے لیا تھا، اہل بیت سے لیا تھا، نبی اکرم سے لیا تھا، اور جمہوریت فرانس سے لیتی اور دونوں کو ملا کے پیش کیا تھا، ایسا نہیں تھا. بلکہ خود اسلام کے بطن میں، اسلام کے خود اسلام کے اندر جتنا جمہور کو اختیار حاصل تھا، وہ امام خمینی نے بتایا تھا کہ خود اسلام کے اندر جمہوریت ہے، لیکن نہ یہ مادر پدر آزاد جمہوریت، اس کو لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں، کہ آپ کچھ بھی چن لیں. جو ہم کہیں گے کہ ہمارے خود اپنا ملک اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چور ڈکیت ڈاکو ظالم فاسق فاجر جو بھی آئے ملک کا سربراہ بن سکتا ہے. پھر خود پاکستان کی عدالتیں ان کے بارے میں باقاعدہ کہتی ہیں، یہ فلاں چور تھا، فلاں ڈاکو تھا، فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا، آزاد جمہوریت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. لیکن ہاں، جو امام خمینی نے پیش کیا تھا، اس کے اندر غیر صالح آ نہیں سکتا، اگر آ جائے گا تو خود ریجیکٹ ہو جائے گا آ کے، اگر آ جائے گا. اور جو اس کے بعد بھی پھر اسلام اس جمہوریت کے اوپر حاکم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آ گیا تو اب اسلام کے ہاتھ بن جاتے ہیں. یہ جو ماڈل تھا
اسلام کی حکومت اس کے اوپر،
ہاں ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کے سائے میں جمہوریت، اسلام کے مقابلے میں جمہوریت نہیں ہے، جو آزاد جمہوریت ہے، یا جنہوں نے اسلامی جمہوریت کے نام سے بھی ایران کے ہمسایہ ممالک کے اندر مختلف جگہوں پر ہیں، تو ہم کہیں گے وہاں پہ نام ہے، لیکن وہاں پہ اسلام کو اختیار حاصل نہیں ہے، جمہور کو اختیار حاصل ہے. وہاں پہ جمہور اسلام کو چلا رہے ہیں، نہ کہ اسلام جمہور کو چلا رہا ہے. امام خمینی نے جو کارنامہ، امام خمینی کہا کہ یہاں پہ اسلام جمہور کو چلا رہا ہے، اسلام جمہور کو اتنی بصیرت دیتا ہے، اتنی آگاہی دیتا ہے، اتنا شعور دیتا ہے کہ اسلام خود انتخاب کرتے ہیں بہترین کا اس کے اندر. اس لیے اچھا، پھر اعتراض بس میں یہی ہو رہا تھا کہ چونکہ امام نے کہا تھا کہ یہ جو اسلام بھی، میں ہر اسلام کی بات نہیں کر رہا، اسلامی جمہوریہ کا مطلب یہ نہیں ہے ہر کوئی اٹھے گئے کہ ہمارے پاس اسلام بھی ہے اور جمہور بھی لے کر آ جاتے ہیں، انتخابات کراتے ہیں. تو امام ہی بات کرتے تھے کہ یہ اسلام ناب محمدی، کہتے تھے خالص اسلام, پھر اس کے ساتھ جمہور ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمہور کس سائے کے اندر ہے, ہر طرح کے اسلام کے سائے میں بھی نہیں ہے. تو اب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر ہم اسلامی جمہوریہ کو دیکھیں تو وہ ولایت فقیہ کی نظارت میں جمہور کی حکومت میں شمولیت, جمہور کی حکومت کے اندر کردار ہے. اور وہاں پہ یہ چیز پھیلی تھی کہ یہ شعبہ کے جواب ابھی رہبر موزم نے بھی امام خمینی کی برسی پہ جو خطاب فرمایا, پورا موضوع ہی امام خمینی کا تقریبا رہبر موزم کا 40 سے 50 منٹ کا یہی تھا, جمہوریہ اسلام نہ ایک کلمہ زیادہ نہ ایک کلمہ کم, یہ امام خمینی کا فرمان تھا جس کو رہبر نے ریپیٹ کیا اور اس کو پورا کھول کے بتایا. دوبارہ سے اگر کوئی یہ غلط فہمی رکھتا ہے کہ امام خمینی نے جمہوریت وہاں سے لی تھی اور قرآن سے اسلام لیا تھا اور دونوں کو ملایا تھا, تو یہ نہ امام خمینی کو سمجھانا انقلاب کو سمجھانا, وہ جو آفاقی نظر ہے انقلاب اسلامی کی اس کو اپنا نظریہ درست کرنا چاہیے. امام خمینی ایسی تکلفاتی شخصیت نہیں تھی کہ امام خمینی مغرب کے پریشر میں آ کے اس میں آ کے جمہوریت وہ والی لا کے نافذ کرنا چاہتے تھے. چونکہ بعض لوگوں نے انقلاب اسلامی نے جو شعار لگایا تھا اسلامی جمہوریہ کا, اس سے سوء استفادہ بھی کیا, اس خاطر رہبر موزم نے تاکید کی اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے رہبر کا وہ خطاب ہمارے لیے ایک بہت زیادہ ہم کہتے ہیں مشعل راہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کیا معاملہ ہے اس کو.
ماشاء اللہ, بہت شکریہ. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی جانب. خواہر زینب حیدر آپ سے ایک سوال کرتی ہیں کہ یہ سوال یہاں پاکستان میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ ایران اور دوسرے اسلامی ممالک کے انتخابات میں شرکت کرنے میں کوئی فرق ہے, اگر ہے تو اس میں کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں اس پورے نظام.
یہ تقریباً سوال ہمارے پہلی جو ہم نے گفتگو کی ہے تو ہمیں اس کا جواب اس میں دے دیا ہے کہ امام خمینی نے جو جمہوری اسلامی کا نظریہ پیش کیا تھا اور اس کے اندر جو کچھ انتخابات ہو رہے ہیں وہ ساری سلسلہ ہو رہا ہے, یہ سب ولایت فقیہ کے زیر سایہ ہو رہا ہے, خالص اسلام کے زیر سایہ ہو رہا ہے. اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس میں فرق ہے, فرق ہے, فرق یہی فرق ہے کہ امام خمینی نے جو انقلاب لانے کے بعد جو ولایت فقیہ کے سائے میں ایک جمہوری اسلامی کو قائم کیا اس کے اندر اسلام کے سائے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
اسلام ٹھیک
ہے, جمہور کو ایسی آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ہلاکت کا سامان بھی کر لیں. ٹھیک ہے, ایسے انتخابات اور ایسی حکومتیں جیسے ہم نے کہا بادشاہت ہو چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو, وہ اس کے اندر بھی نیچے ہوتی ہیں, جیسے برطانیہ کے اندر بادشاہت ہے نیچے انتخابات بھی ہو رہے ہیں, بادشاہت ہے نیچے جو ہے وہ پارلیمنٹ بھی چل رہی ہے. تو ایسے بہت سارے ماڈل اس طرح کے ہیں. ہم یہاں سے فرق یہ کر سکتے ہیں کہ امام خمینی نے جو ماڈل لیا تھا اس کے اندر اسلامیت بھی ہے جمہوریت بھی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو جمہوریت باہر رکھی ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے جو کہیں اور سے لی ہے, وہ اسلام کے اندر ہی تھی, صرف امام نے باہر نکال کے اس لیے بتائی تھی کہ لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اسلام یعنی ڈکٹیٹرشپ, اسلام یعنی آمریت, لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے. تو یہ اندر رکھی ہوئی جمہوریت ہی جو ہے وہ امام خمینی نے باہر رکھی, صرف اتنی بتائی تھی کہ یہ جمہوریت کا نظریہ تو اسلام کے اندر بھی ہے, لیکن نہ وہ جو کچھ تم نے فرانس سے لیا ہے جو آج اکثر اسلامی ممالک کے اندر نافذ ہے. تو وہاں پہ کیا مشکل ہے, وہی مشکل ہے کہ یہ خالص اسلام کے سائے میں جمہوریت نہیں ہے, یہ جمہوری انتخابات وہ نہیں ہو رہے کہ جو آج ولی خدا اور حاکم اسلامی وہ جس کو خداوند نے متعلم معین کیا ہے. تو پس مکتب امامیہ کے اندر حاکم اسلامی اور حاکم اسلامی کے سائے میں ہونے والی جمہوریت جو ہے وہ اس کی تائید کی جا سکتی ہے. بس امام خمینی نے اسی لیے خط فاصل کیا تھا کہ اب بہت سارے ممالک کے اندر امریکی اسلام کے سائے میں جمہوریت نہیں حصہ لے سکتے ان انتخابات کے اندر. کیوں, جب آپ ایسے انتخابات کے اندر حصہ لیتے ہیں تو کس کی تائید کرتے ہیں, امریکی اسلام کی تائید کرتے ہیں. آپ کہیں گے وہ بھی تو اسلام ہے, لیکن وہ اسلام نہیں ہے جو امام خمینی نے پیش کیا تھا. ہم یہاں پہ کہیں گے کہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ آپ جس انتخابات میں بھی شرکت کر رہے ہیں وہاں پہ اسلام کس نوعیت کا ہے. امریکی اسلام کی امام خمینی نے 7-8 خصوصیت بتائی ہیں, محمدی اسلام کی امام خمینی نے 7-8 خصوصیت بتائی ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے خطے کے اندر وہ اسلام نافذ ہے. اگر اس اسلام کے زیر سایہ جمہوریت ہے, وہی جمہوریت ہوگی جو اسلام کے سائے کے اندر ہوگی, تو پھر اس انتخابات کے اندر حصہ لینا نہ فقط حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, بلکہ امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ جو ہے وہ اس انتخابات میں حصہ نہ لینا گناہ ہے, خالص اسلام سے نکلی ہوئی جمہوریت کی بات ہے. لیکن یہ جو اکثر ممالک جو آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایران کے ہمسایہ ممالک میں جو اسلامی جمہوریت نافذ ہے, یہ امریکی اسلام کے سائے میں جمہوریت. اور امام خمینی جو کہہ رہے تھے جمہوری و اسلامی, تو یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ امام خمینی سے جمہوریت لے لیں اور اسلام وہ خالص اسلام نہ لیں. پاکستان کے اندر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ سوال چونکہ مہم یہاں پہ کیا بھی جاتا ہے خاص طور پہ جب پاکستان میں انتخابات کا ماحول بنتا ہے. پاکستان میں تھوڑی سی دو چیزیں نا افراد و تفریح ہے, یہ میں ان کی بات کروں جو انقلاب اسلامی کے معتقدین میں سے ہیں, امام خمینی سے ایک دلچسپی رکھتے ہیں وہ افراد, ان کے اندر ایک یہ دو طرح کی نا افراد و تفریح پائی جاتی ہے. امام خمینی نے نظام پیش کیا جمہوری اسلامی, بعض ایسے ہیں جنہوں نے اس میں سے جمہوریت لے لی لیکن اسلام ناب خالص اسلام نہیں لیا، اب وہ امام خمینی کے نام پہ جمہوریت کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف ایک اور یہ افراد، دوسری طرف تفرید کیا ہے، انہوں نے جمہوریت لے لی، انہوں نے جمہوریت لے لی اسلام نہیں لیا، انہوں نے کیا کہ امام خمینی سے اسلام لیا جمہوریت کے بغیر، ایسا اسلام لیا جس کے اندر سرے سے جمہوریت کی نفی کرتے ہیں، یعنی صرف انتخابات اور یہ نہیں جمہوریت کی سرے سے نفی کرتے ہیں. یہ بھی امام خمینی کے مکتب کے اندر ایک انحراف ہے اور امام خمینی کے مکتب کو درست نہ سمجھنے کی وجہ سے. تو یہ پاکستان کے اندر دو سوچیں پائی جاتی ہیں، اور ایک کو رہبر معظم نے خود تعبیر کیا، رہبر معظم کا، جس نے بھی جمہوریت کے سرے سے نفی کی اور کہا فقط اسلام، ٹھیک ہے، اور جمہوریت کی نفی، یعنی اسلام کے اندر جمہوریت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ جو کچھ امام خمینی نے اسلامی جمہوریت کا کانسیپٹ پیش کیا تھا، انہوں نے کہا جمہوریت سرے سے نہیں ہے، رہبر معظم نے کہا یہ داعشی اسلام، یہ طالبان کا اسلام، رہبر کی اصطلاح ہے. ابھی رہبر معظم نے دو ہفتے پہلے یہ خطاب کیا اور بتایا کہ یہ تو داعشی اسلام ہے جس کے اندر جمہور کی کوئی حیثیت ہی نہیں آپ کی نظر میں. اور دوسری طرف ایک یا یہ بھی جو پاکستان میں ہو رہے ہیں امام خمینی سے بولے رہی ہیں، یعنی امام خمینی سے جو آپ کا سفر ہے کہاں سے شروع ہوئے، انتخابات سے، انتخابات سے، جبکہ آپ کو سفر کہاں سے شروع کرنا چاہیے تھا، امام خمینی نے انتخابات سب سے آخر میں کروائے. امام خمینی کا سفر شروع ہوا تحریک سے، امام خمینی نے پہلے انقلاب کی تحریک، پھر انقلاب اسلامی، پھر نظام آیا، پھر نظام کے بعد حکومت ہوئی، اس حکومت کو جمہوری اسلامی کیا، اس میں انتخابات ہوئے، اور آپ کہاں سے سفر طے کروا رہے ہیں قوم کو، انتخابات سے، آخر سے. تو وہ انقلاب کہاں گیا بیچ میں سے، وہ نظام کہاں گیا بیچ میں سے، جب وہ نظام آئے گا اس کے نیچے جمہوریت قابل ہے قبول ہے اس میں. تو ہر انتخابات کے اندر شرکت کی اسلام تائید نہیں کرتا، اسلام ہے ناب محمدی کے قیام کے بعد جو نظام قائم ہوتا ہے، اس نظام کے اندر جو جمہوریت ہے وہ انتخابات میں شرکت کرنا، نہ فقط یہ کہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، عمل صالح ہے، عمل صالح مستحب ہے. اور بعض جگہ جب رہبر معظم جیسے تاکید ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو گناہ ہے،
اسی وجہ سے ایران میں جو ووٹنگ کا ریشو ہے بہت زیادہ
بہت زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ سے، اور ایران کے تمام ممالک سے اوپر ہوتا ہے، اویئرنیس بہت ہے، وہ شرعی وظیفہ ہے. تو بس میں بس ہمیں یہاں سے یہ انحراف نہ ہو، فقط کیا کہتے ہیں کہ ہم کہیں اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز اپنے مطلب کی لے کے کہیں پہ بنگلہ دیش میں، کہیں ہندوستان میں، کہیں پہ، اور ہم اس کو نافذ کرنے کے لیے امام خمینی سے جمہوریت لے لیں اسلام چھوڑ دیں، یا اسلام لے لیں جمہوریت چھوڑ دیں، دونوں امام خمینی سے مطلب سے انحراف کریں. بہت شکریہ
ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع یعنی افغانستان کی موجودہ صورتحال کی جانب، جس کے لیے ہمارے برادر کوثر سوال کرتے ہیں. آزاد فرمائیے کہ افغانستان میں امریکی انخلا کے بعد پیدا ہونے والی جدید صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات، کیا ایران نے بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے اپنے معاملات طے کیے ہیں، کچھ حل کیے ہیں؟ میں نے معاملات
افغانستان کے اندر ایک نئی صورتحال درپیش ہے، واقعاً ایک اہم موضوع ہے، خاص طور پہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے بہت تشویش اس کے اندر ہونی چاہیے جو صورتحال اب ایران کے اندر، افغانستان کے اندر بننے جا رہی ہے، کہ امریکی انخلا جو کہ دوحہ کے اندر طالبان کے ساتھ امریکی مذاکرات ہوئے اور کامیاب مذاکرات ہوئے، جس میں طے پایا تھا یہی جولائی اور اگست کے آغاز کے اندر امریکی مکمل فوجیوں کا انخلا یہاں سے ہو جائے گا. لیکن اس صورتحال کو تھوڑا سا ہم اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ پہلے بھی ایک دفعہ جب روس یہاں پہ قابض تھا، روس یہاں پہ قابض ہونے آیا اور پھر امریکہ نے پاکستان کی مدد سے اور مدد سے روس کو یہاں سے بھگایا تھا، تو اس وقت بھی مجاہدین کو تربیت کیا گیا تو سب کچھ تھے، تو اس کے بعد کے اثرات پاکستان پہ پڑے جب روس یہاں سے گیا، وہ مجاہدین جب ایسے لاوارث چھوڑ دیے گئے، تو اس کے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اور ضیاء الحق کے بعد ان کو خاص امور کے اوپر لگانا، اور پاکستان کی بہت زیادہ یعنی پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. دوسرا جب امریکہ آیا یہاں پہ پاکستان کے اندر اور امریکہ نے پاکستان سے سپورٹ لی اور سارے جنرل مشرف نے جو ہے وہ ایک ننگ اور آر کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی ملت کو بھی شرمندہ کیا اور پاکستانی ملت کو بھی ذلیل کیا اور خود بھی جو ہے وہ بحیثیت صدر ایک خاص ذلت کی سمجھے ڈیل امریکہ کے ساتھ کی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ پھر وہی موقع اس طرح کی صورتحال بننی ہے کہ افغانستان ابھی آگے اور شدید ناامن ہونے جا رہا ہے اس صورتحال کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے اور جو کچھ بھی دہشت گردی کے ان کو اس خطے کے اندر ان کے پروگرامس تھے جس میں ترکی بھی شامل ہے اور خاص طور پہ شام کے اندر بھی جو صورتحال داعش کے عنوان سے بھری تھی جس کو انقلاب اسلامی کا جو جبہ مقاومت ہے اس نے شکست دی ہے، تو انہوں نے وہ جو بچے کچھ دہشت گرد تھے خاص طور پہ داعش کے نام سے، وہ سب کے لیے بہترین پناہ گاہ افغانستان قرار پایا تھا اور ابھی ان کو وہاں لا کے جمع کرنا شروع کیا تھا امریکہ نے بھی، اور کچھ ترکی کے اندر ابھی بھی ہیں، کچھ کو ترکی لے کے بھی آیا ہے اور ابھی ترکی ابھی فوجی اڈے بھی مانگ رہے ہیں अफगानिस्तान के काबुल के, तो वो भी इसीलिए उसका कंट्रोल मांग रहे हैं कि वो जो कुछ बच गया है कचरा वहाँ पे, वो चाहता है कि वो भी अपने मुल्क से निकाले, चूंकि ये जब बच जाते हैं तो आखिर में वो ही सब कुछ करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हुआ ज़ियाउल्लाह के बाद। तो यहाँ पे ये सूरत हाल अभी बनने जा रही है, ये उन दहशतगर्दों की आमाजगा है अफगानिस्तान, क्योंकि 40 साल से तकरीबन जंग की हालत के अंदर है उसमें। लेकिन सब लोग हैरान थे कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो गए, इस दफा तालिबान जरा डिप्लोमेटिक चेहरे के साथ।
यही के सवाल करना चाह रहा हूँ कि कहते हैं कितने डिप्लोमेटिक हो गए, तो फिर ये दहशतगर्दी क्यों है अफगानिस्तान में? खासतौर से जो अभी पिछले कुछ अर्से पहले एक वाकया हुआ कि जिसमें एक स्कूल की तालिबात को तकरीबन बेदर्दी से वो धमाके में शहीद किया बच्चियों को, तो आप फरमाइए क्या कहते हैं?
बिल्कुल अच्छी, देखो दहशतगर्दाना वाकया अभी भी जारी है, बल्कि दो रोज का अभी भी यही वाकया, एक और वाकया भी इसमें हुआ, और ये बहुत संगीन वाकया था जिसमें रहबर मौसम ने भी तशवीश का इजहार किया था कि ये किस तरह से हुआ है और इन मासूम बच्चियों के साथ। और जो अफगानिस्तान तकरीबन पिछले 40 साल से इसी तरह की जंगों के अंदर है और अफगानिस्तान की तबाही का भी बाइस बनी है और एक सालेह क़यादत ना होने की वजह से, तो ये दोहा की भी डील इसलिए कामयाब हुई कि ये थोड़े से डिप्लोमेटिक तालिबान ने अप्रोच अपनाई कि चलो किसी तरीके से अमरीकी इनखला तो होने जा रहा है, लेकिन अमरीका इस तरीके से नहीं जा रहा, काबुल का कंट्रोल नहीं दे रहा वो तालिबान, रोज़ बरोज़ एक ना एक सूबे के ऊपर एक ना एक वहाँ के खत्ते पर जो है वो अपना कब्जा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है हम काबुल पर भी कब्जा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इनके जमहूरी कारिंदे बैठे हुए हैं अशरफ गनी और जो इनकी जो पूरी जो इनकी अपने कठपुतलियां हैं पूरी, तब ये इन लोगों के बाकी आत्मा पे हैं। तो अब यहाँ पे सूरत हाल ये बनी है कि जब भी कोई दहशतगर्दाना वाकया होता है तालिबान कहते हैं कि हम इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते नहीं। और बाद में उन्होंने बाकायदा अपनी जो तहकीकात उसके नतीजे में बताया दाइश ने किया, वो जो आपकी खिदमत में अर्ज किया कि वो सारी दुनिया का जो दहशतगर्दी का कचरा था वो लाके आसान तरीन काम था, चूंकि एयरपोर्ट्स इनके कंट्रोल में थे, इन्होंने बहरहाल किसी खास मकसद के लिए बनाया था, ये अपने एसेट जाया नहीं करना चाहते थे अमेरिका और इसराइल में ज़्यादातर इनकी तिब्बी काम होते थे, तुर्की ने भी अपने हॉस्पिटल्स इनको दिए थे इन तिब्बी कामों के लिए, क्योंकि शाम का कुछ हिस्सा ऑयल और बहुत सारी चीज़ों का तुर्की को भी मिल रहा था, तो तुर्की भी इसके अंदर शामिल था, और अभी भी तुर्की वो जो कुछ कचरा अभी भेजने के लिए फौजी अड्डे भी इनसे मांग रहे हैं। पाकिस्तान की मुश्किल अभी ये, फिर अमेरिकी सीआईए के चीफ ने जो अभी एक हफ्ते पहले खुफिया दौरा किया और आके कहा इमरान खान से मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर सकता हूँ, ये हमारे लिए बहुत इफ्तिखार की बात है कि बहुत अरसे बाद किसी पाकिस्तानी सरबराह ने अमरीकी सीआईए के चीफ से मिलने से इनकार किया।
अच्छा,
और ये बात यानी कि जब काबिले दर्द नहीं हो रही थी कि जिस तरह हम पहले अपनी पूरी नामूस तक हवाले करने के लिए तैयार हो जाते थे अमेरिका के लिए, जनरल मुशर्रफ ने जो काम किया, और आज जो है ना
प्राइम मिनिस्टर ने
मना किया, मुलाकात नहीं किया आखिर तक, और अतः ये तक उन्होंने कहा फिर क्या सिलसिला हो सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपने दर्जे के शख्स से बात करूंगा, आप मेरे दर्जे के नहीं है, तो उसको बहुत नंग और आर के साथ यहाँ से वापस जाना पड़ा, उनको फौजी अड्डे चाहिए कि अमेरिका से वहाँ से इनखला हो रहा है, और अमेरिका भी बड़ी जल्दबाजी में जा रहे हैं, जो कि तालिबान जाते जाते इनका कुछ ना कुछ करेंगे, इनको भी पता है कि वो तेजी से तालिबान अप्रोच कर रहे हैं काबुल की तरफ, और अमेरिका ने भी जुलाई के एंड तक का था सारा, और लेकिन तकरीबन जून में सफाया अमेरिका ने कर दिया अपना वहाँ से, और अपनी जो जो चीज़ें थी एसेट्स अपने उठा के लेके जा रहा है, बहुत तेजी से शदीद नामनी आनी है। अमेरिका ने भी इनखला इसीलिए किया है कि उनको पता है अभी तालिबान के अंदर इन दहशतगर्दों को अमेरिका ने कंट्रोल कुछ किसी हद तक किया हुआ था, लेकिन अब वो शदीद नामनी आनी है, अमेरिका चाहता है कि ये अपने कंधे पर ना ले, और बहुत शदीद नामनी आनी है, और अगर यहाँ पे फौजी अड्डे देने पर पाकिस्तान किसी हद तक राजी हो जाता तो वो तालिबान ने थ्रेट कर दी थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, एजेंसीज को भी, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी, कि हम फिर इसका बदला पाकिस्तान के अंदर लेंगे, फिर वही अफगानिस्तान की जंग को अपने मुल्क के अंदर लेकर आना है। लेकिन बहरहाल इस दफ़ा कुछ अकलमंदी को सबूत दिया, इन्होंने अभी तक जारी व सारी है, लेकिन बहुत वो है कि यू टर्न लेने में भी है जो है वो मारूफ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बल्कि कल तक का मसला था कि कल भी जो है वो एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए प्राइम मिनिस्टर ने साफ बोला, बल्कि उन्होंने जो जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट, तो वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बन गया,
ट्रेंड बना
और वो मामला ऐसे हुआ कि अभी तक के पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी चक्कर में कि अब हमें ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि मुश्किल ये है कि वो डिप्लोमेटिक तो हो गए, डिप्लोमेटिक ऐसे हो गए कि उन्होंने जरा सा बातचीत के जरिए से मामला को अपने करने को, और क्या कहते हैं ईरान ने भी इनके साथ मुजाकरात किए, और ईरान ने भी इनके साथ ये तय किया कि भाई आप हमारे दुश्मन नहीं, हमारा मुश्तरक दुश्मन अमरीका है, और ईरान इसी पेज पे लाना चाहता था तालिबान को कि ईरान ने कभी साथ नहीं दिया तालिबान की जंग के अंदर अमरीका का, और तालिबान को ये शबूत दिलाना चाहता था हम आपस में दुश्मन नहीं है। तकरीबन अफगानी तालिबान इस नतीजे पे पहुंचे और अफगानी तालिबान ने बाकायदा एक लेटर लिख के अफगानिस्तान के अंदर, चूंकि आपको पता है ईरान के बाद अगर हौज़ा इलमिया कोई बहुत बड़ा हौज़ा इलमिया है तो इस वक्त वो अफगानिस्तान के अंदर है, ایون نجف میں بھی وہ صورتحال اس طرح سے نہیں ہے اور افغانستان کے اندر بہت علمی ہیں اور جو مجتہدین ہیں ہمارے مراجع شناخت امریکہ میں اس حوالے سے, تو وہ سلسلہ محفوظ رکھنا ضروری ہے جو اب صورتحال بننے جا رہی ہے. تو طالبان نے کہا ہے کہ لیٹر لکھ کے ابھی پچھلے ہفتے لیٹر لکھ کے ان سے کہا ہے کہ آپ بالکل امن کے اندر ہیں, ہمارے آپ سے کوئی کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہے, وہ اپنی ایک حکومت اسلامی کا ماڈل وہاں پہ قائم کرنا چاہتے ہیں, سب چیزوں کو کر رہے ہیں. لیکن افغانی طالبان اس پیج پر نہیں ہے جو پاکستانی طالبان جس پیج پر ہے, جن کو کبھی کبھی ہم پنجابی طالبان بھی کہتے ہیں. پاکستانی طالبان شیعہ کی دشمن ہے, افغانی طالبان نے تھوڑا سا رشد کیا ہے, بڑا ہوا ہے, دشمن شناسی کے اندر تھوڑا سا قوی ہوئے ہیں کہ افغانستان کہتے ہیں اب ہمارا دشمن اسرائیل امریکہ اور یہ لوگ, ٹھیک ہے, جنہوں نے روس اور ان سب چیزوں کو ملاتے ہیں. لیکن پاکستانی طالبان اگر یہ جنگ یہاں پہ آتی ہے تو پاکستانی طالبان امریکی مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے پاکستان میں, وہ تشیعوں کو نقصان پہنچائیں گے, وہ امام بارگاہ سے شروع کرتے ہیں اپنی جنگ کو, لیکن جاتی کہاں پر ہے, آرمی پبلک اسکول تک. یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی, تو اس وجہ سے اب امید ہے کہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, بلکہ یہ جو فوجی اڈے ان کو چاہیے وہ اب نزدیک ترین کوئی نہیں ہے ان کو دیکھنے کے لیے, قریب ترین پاکستان سے بہتر پھر ایک ترکی کا ان کے پاس راستہ بچ جاتا ہے, لیکن وہ بہت دور کا معاملہ ہے جس طرف امریکہ جا رہا ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے اور اگر ہمارے پرائم منسٹر انشاءاللہ ٹیوٹن اگر نہیں لیتے. لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ بھی مذاکرات کے ذریعے سے طالبان نے حل کیے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات کے ذریعے سے یہ کیا ہم سے محفوظ ہے پاکستان, اوور آل بہتر صورتحال ہے. چونکہ اب یہ طالبان میں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب وہ صرف جنگجو طالبان نہیں ہے, جنگجو نہیں ہے یہ, اب تھوڑے سے ڈپلومیٹک طالبان ہیں جو کم از کم سوچتے سمجھتے ہیں, بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے ایک دلچسپ سوال کی جانب, کہ جس میں پاکستان سے ہمارے بہت سارے ناظرین کرام بھی یہ سوال رکھتے ہیں اپنے ذہنوں میں, اور یہ سوال ہمارے پاس بھی ہے, اور ہمارے ایک برادر ہیں, برادر فرخ, وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں. قبلہ فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ کرونا وبا کا پھیلاؤ, ایس او پیز اور اب ویکسینیشن کا مرحلہ, اور پاکستان میں بعض افراد جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ تحفظات بھی رکھتے ہیں, تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ ویکسین لگائی جائے یا نہ لگائی جائے.
بالکل, تقریباً یہ سوال سب کا ہی ہے, سبھی کا مشترکہ ہے, ہر ملک میں اور پاکستان میں خاص طور پہ, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وبا تقریباً دو سال سے جو یہ سلسلہ اس کا جاری ہے سب جانتے ہیں, اور اس کے اندر ہم رہبر معظم کے بھی فرمودات موجود ہیں کہ اس کا آغاز بھی طبیعی نہیں ہے, بلکہ قصداً اس وائرس کو جو ہے وہ خاص اپنے گلوبل اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اس کو لایا گیا ہے, اگرچہ حقیقت ہے, انکار نہیں کر سکتے آپ کے ایک وائرس ہے اس کی حقیقت ہے, اسی طریقے سے اس کے ایس او پیز ہیں اس کی بھی حقیقت ہے, اسی طریقے سے اس کی ویکسین بننی چاہیے, ہاں اس کی بھی حقیقت ہے, لیکن اس کے اندر ہمیں شعور و بیداری اور اپنی دشمن شناسی کو بھی بہت زیادہ کھول کے رکھنا پڑے گا, ہم بہت سادہ نہیں گزر سکتے اس مسئلے سے جو رہبر معظم نے ہمیں رہنمائی کی ہے. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ ایک بایو وار, اس کو جب یہ بابا شروع ہوئی تھی تو رہبر معظم کی تقریر موجود ہے اس بابا کے بعد کی, 2019 کی بات ہے, رہبر معظم نے کہا یہ بایو وار ہے باقاعدہ, 2020 کے شروع میں رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ بایو وار ہے باقاعدہ, اور اس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں, اور اس کو قصداً وہ کیا گیا, اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے چکر میں وہ تحقیقات سامنے آ بھی گئی ہیں ابھی, کس لیب میں برطانیہ کی یہ بنا, کون کون اس کے اندر شامل تھے, پاکستانی ایک بہت معروف ڈاکٹر نے بھی اس کا انکشاف کیا اور انہوں نے باقاعدہ وہ کالم لکھا جس کالم کو چھپا دیا گیا, میں قصداً ان کا نام نہیں لوں گا چونکہ ان کے لیے بھی کچھ مشکلات بھی اس کے اندر ہوئی ہیں, لیکن وہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھے برطانیہ کے اندر, اور انہوں نے اس انکشاف کو باقاعدہ کلیئر بتایا, اگرچہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جب ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے پروجیکٹ کے اوپر تو اس کے اہداف یہ تھے, یہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا, یہ لیب سے لیک نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ وائرس یہ جو سائنسی تحقیقات کے لیے کام ہو رہا تھا اس کا ہدف وہی ہونا چاہیے تھا, اس کو کیوں پبلک میں لایا گیا, ساری چیزیں کی گئیں, یہ آداب سیاسی آداب تھے جس کی وجہ سے وہ اس پروجیکٹ سے نکل بھی گئے تھے. اس کے بعد یہ چائنا پہ الزام لگاتے ہیں, چائنا امریکہ پہ الزام لگاتے ہیں, دونوں تحقیقات کر کے ثابت کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ بھی تو کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی تو کر رہے تھے لیکن نکالا آپ نے پہلے, تو ہم نے تو جواباً نکالا تھا, یہ سب تحقیقات منظر عام پر ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں واشنگٹن پوسٹ کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ چیزیں چھپی ہیں, تو وبا طبیعی تو نہیں ہے, قصداً باقاعدہ اس کو لے کے آئے گا, اس کے اہداف ہیں گلوبل, جو ہمارے پاس ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کا ایک حصہ ہے تقریباً, کہ سارا لوگوں کی زندگیوں کو آن لائن کی طرف لے کے جانا ہے, اس کے اندر بزنس اور کمرشل اہداف بھی ہیں, پاپولیشن کنٹرول کے اہداف بھی ہیں, اور ان لوگوں سے بھی جان چھڑانی ہے جو امریکہ برطانیہ یورپ کے ممالک کے اوپر بوجھ ہیں, جو 60+ افراد ہیں جو ان کو کما کے نہیں دیتے, چونکہ کیپٹلزم کے اندر ہر چیز کیپٹل ہے, جس سے کیپٹل آتا نہیں ہے اس پہ کیپٹل صرف لگتا ہے, وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے, اکثر آپ
کو اولڈ ایج افراد کے خلاف،
افراد کو آپ کو پتا یہ ساری چیزیں، یہ وہ چیزیں نہیں کر رہے کہ یہ سب اخبارات کے اندر اور چیزیں جو لوگ رکھتے ہیں، ذوق پڑھتے ہیں، ان سب چیزوں کو رہبر موسم نے انہیں ساری چیزوں کے بحاف پہ کہا تھا کہ اسے مقابلہ بھی ہمیں جنگی طرز کے اوپر کرنا ہے، یہ جنگ ہے باقاعدہ، بایو وار ہے، تو اس کی تدبیر بھی جنگی اعتبار سے ہوگی۔ تو اسی طرح ایس او پیز کے اندر بھی ایران نے بھی کمال کر کے دکھایا، کیا کہتے ہیں اس چیزوں کو، ان کے اوپر زیادہ پریشر تھا چائنا پہ اور ایران کے اوپر دشمنوں کی طرف سے، اور انہوں نے کمال کر کے دکھایا اس کے اندر، اور ساری چیزیں ایران کے اندر چیزیں کھلتی بھی رہیں اور اس کے اوپر کنٹرول بھی ہوا، اور الحمدللہ ایران چھٹے یا ساتویں اس ملک کے اندر شامل ہو گیا جس نے اپنی البرکہ ویکسین کو جو ہے وہ اپروو کروایا اور خود بنایا اور خود سازی اسی لیے کی تھی، ان کو پتا تھا اب ویکسین کے ذریعے سے وہ ادب حاصل کریں گے، تین فیز تھے اس کے، ایک وبا کا پھیلاؤ، دوسرا ایس او پیز ایسی بنائی جائیں گی جس سے ادب حاصل ہوں گے، تیسرا ویکسین ایسی لگائی جائیں گی جو اگلے 20-25 سال کی جنریشنس کو کنٹرول کرے گا ہمارے اس میں، جس کو یہ فری مسنری کو جو لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی سارے وہ ہیں، اور نیو ورلڈ آرڈر کی بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہیں جنریشنس کے اوپر۔
سوال وہی ہے،
اب یہ سوال یہ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں بھی رہبر معظم نے بہت اچھا کلیدی بات کی، کیونکہ دشمن کی طرف سے سازش کا ایک احتمال قوی ہے اس کے اندر، تو رہبر معظم نے کہا آپ اپنے دشمن ممالک کے ویکسین استعمال نہیں کریں گے، اور خود بھی رہبر معظم نے کہا جو امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے آئیں، بلکہ رہبر اس طرح کی شخصیت نہیں ہے کبھی نام لے کے بولیں، رہبر نے باقاعدہ امریکی ویکسین فائزر کا نام لے کے، اس کمپنی کا نام لے کے بولا کہ اعتبار نہیں کیا سکتا، اور میں کسی طور اجازت نہیں دوں گا کہ یہ ویکسین آپ استعمال ہو، سب کچھ ہو، ہمیں رہبر کی تقریر سے فارمولا سے لینا ہوتا ہے، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہدایت ہو رہی ہے رہبر فقط ایران سے متعلق نہیں ہے، رہبر امت اسلامی سے متعلق ہے، تو ہم نے جو فارمولا وہاں سے لیا کہ اس کے اندر دشمنوں پہ بھروسہ نہ کیا، مثلا پاکستان کا دشمن ہے انڈیا، پاکستان میں اگر انڈیا کبھی فری میں بھی دیتا ہے تو پاکستانیوں کو نہیں لینی چاہیے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر پاکستان کے اور دشمن ممالک، برطانیہ میں پتا ہے کل کے دشمن ہے پاکستان کا، انڈیا پاکستان کا، ہمیں پتا ہے امریکہ کل کے دشمن ہے، کہ ان کی ویکسین پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ اپنے پاکستان کے اندر اپنے آداب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پہ کم از کم آپ پہ تجربہ کریں گے، بدترین تجربہ ہو سکتا ہے وہ تجربہ اپنے ملک میں اور پہلے بھی کیا ہے، اور ایران کے اندر رہبر نے مثال بھی دی، اس کے اندر بھی آپ کے پاس یاد آیا کہ جو ایک آلودہ خون کا معاملہ تھا ایران کے اندر باقاعدہ دیا گیا، اس کے مشہور و معروف واقعہ اور باقی ممالک کے اندر بھی ایسا ہوا ہے، کہ اچھا آپ کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے پتا ہونی چاہیے کہ یہ کوئی پہلی وائرس نہیں ہے اور نہ یہ کوئی پہلی ویکسین ہے، اس سے پہلے 5 معروف جو آئے، مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی کہ جن کی ویکسین 50 سال بعد بنتی تھی، 50 سال تک پھر تجربے ہوتے تھے، لیکن چونکہ اس کی شدت ایسی ہے کہ اب اتنا ٹائم نہیں دے رہے کہ پہلے وائرس ڈسکور ہوا ہے، پھر ویکسین ڈسکور ہو، پھر وہ تجربہ ہو، پھر ڈبلیو ایچ او کی طرف سے اپروڈ ہو، اور یہ سب یہ سارا کام اتنی جلدی سے ہو رہا ہے جو میڈیکل کے وہ مراحل بھی پورے نہیں ہو پائے اس کے اندر، کہ جو ایک ویکسین کا طریقہ کار ہوتا ہے، بننے کے مراحل ہوتے ہیں وہ پورے ہو جائیں، کیونکہ ویسے بھی تجرباتی فیز ہے سارا اس کے اندر، تو اس میں اور ہمیں ہوشیاری دکھانی چاہیے، بعض ویکسین کی چیزیں آ بھی گئیں جیسے ایسٹرازینیکا جو آکسفورڈ کی تھی برطانیہ کی، پوری دنیا میں ابھی اس وقت تقریباً 22 ممالک میں تو بین کر دی ہے وہ، پاکستان میں ابھی تک لگ رہی تھی ایسٹرازینیکا 22 ممالک میں بین کر دیا، نہیں رکھ سکتی وہ ان کے اندر، تو اس طرح کے خدشات تو سامنے بھی آ رہے ہیں، چونکہ بھارت تجربہ ہے تو ایسا ہوگا اس میں، تو ہمیں بس یہی اس کے اندر تدبیر استعمال کرنی چاہیے کہ ایران نے بھی رشیا سے لی ہے، چائنا سے لی ہے، وہاں پہ لگ رہی ہیں وہ ویکسینس، اور وہ مگر ویکسین کا انکار نہیں ہے، لگوانی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، دشمن کی ویکسین پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے وہ کسی طور بھی، اور یہ کوشش کریں گے، ابھی بھی آپ نے دیکھا حج پہ صرف ہو جائے گا جو ایسٹرازینیکا لگوائے گا، کیوں ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی یہ بات، جی دشمن شناسی سے بات سمجھ میں آئے گی، حج پہ ایسٹرازینیکا کے علاوہ باقی کیوں قبول نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ کہتے ہیں چائنا کو فائدہ ہو اور اس کو فائدہ ہو، ان کی کمپنیز کو فائدہ ہو، وہ اس میں اتنے اندھے ہو جائیں گے کہ آپ کی ایک عبادت کو بھی ان کی کمرشلزم کا وہ بنا دیں گے، کہ وہ جب بیچتے بھی تھے تو حج کو، آپ کو پتا تھا کہ حج کے اوپر جو ہے وہ چائنا کی ڈوبی ہوئی کمپنیاں کبھی کبھی کھڑی ہو جاتی تھیں، اور باہر کی یورپ کی کمپنیاں کھڑی ہو جاتی تھیں، کیونکہ آب زمزم بھی ان کو اس پلاسٹک میں چاہیے کہ جو کہ یورپ سے آیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انہوں نے کیوں بولا، انہوں نے چائنا کی کیوں نہیں کری کہ بھائی چاہے پاکستان میں اکثر چائنا کی لگ رہی ہیں، آپ نے کیوں کہا کہ اب پاکستانی ظاہر نہیں آ سکتا بغیر ایسٹرازینیکا لگائے گئے، یہاں پہ دشمن شناسی کی ضرورت ہے، یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، وہیں پر رہبر موزن بھی چیز فرما رہے ہیں، اور یہاں پہ آدھے سعود ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کے چیزوں پر ہے، تو یہاں پہ آنکھیں کھول کے اور بہت ہوشیاری کے ساتھ انکار بھی نہیں کر سکتے، حقیقت ہے، ویکسینیشن بھی لگانی ہے دشمن سے ہوشیاری کے ساتھ،
دشمن سے ہوشیاری کے ساتھ، تمام تدبیروں کے ساتھ، ماشاء اللہ بہت خوب۔ قبلہ ایک سوال اور بھی ہے کہ ہمارے مراجع عظام ویکسینیشن کے بارے میں کیا فتویٰ رکھتے ہیں، کیا فتویٰ دیا ہے انہوں نے؟
جیسے رہبر معظم انقلاب اسلامی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ایک حکومتی تھا ان کا، کہ ایسا حاکم انہوں نے ایک دشمن شناسی بصیرت دی سب لوگوں کو ہی اس پوری وبا کے حوالے سے، ایسے آیت السانی سے بھی جو سوالات ہو رہے ہیں، تو آیت السانی بھی یہی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو جواب میں یہ تھی کہ آیت السانی کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کی اوپینینز ہیں، ایکسپرٹس کی جو اوپینینز ہیں، وہ مہم ہے، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ معیار ہے کہ آپ کے ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں اس معاملے میں. اور چونکہ دین کبھی بھی ایسا نہیں ہے، دین اور میڈیکل کی کوئی جدائی ہو، تو ہم آیت السانی کے جواب میں اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ دین ہمیشہ ماہرین کی طرف رجوع کرنے کے لیے آپ سے کہتا ہے. تو اگر ایکسپرٹس یہ بات سمجھتے ہیں، جو کچھ ہم اس سے مفہوم سمجھے تھے آیت السانی کے جواب سے، کہ اگر آپ کے ماہرین آپ کے لیے یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ جو کچھ کورونا کے آپ کے اوپر اثرات ہیں، جو خدشات ہیں، جو خطرے ہیں کہ آپ کو یہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اگر ویکسین سے ہونے والے مضر اثرات اور جو خدشات ہیں، اگر اس وہ کرونا کے ہونے والے اثرات سے زیادہ نہیں ہیں، تو بس آپ ویکسین کی طرف آپ کو جانا چاہیے. اگرچہ اس میں آپ کو خدشات ہیں کہ اس میں بھی مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہو سکتا ہے کرونا کے خود اپنے اثرات کم ہیں، ویکسین لگوا لیں گے اس کے اثرات زیادہ ہیں، تو پھر کوئی بھی عقل مند انسان اس کو قبول نہیں کرے گا. تقریباً اس شعور کو دینے کی کوشش کی کہ یہ ماہرین طے کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے اس ویکسین کے مضر اثرات ہیں لیکن کرونا کے مضر اثرات سے زیادہ نہیں ہے، تو آپ کو ویکسین کی طرف جانا
پڑے گا. آیت اللہ کی، آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ پہ بھی،
آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ پہ آپ تفصیلات دے سکتے ہیں، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تقریباً ابھی بھی 10 سے زیادہ زبانوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، تو آپ تفصیلات اس موضوع کو پڑھ سکتے ہیں. اور الحمد للہ ہمیں فخر بھی ہے ہمارے ان مراجع کے اوپر کہ جو دنیا میں ہونے والے جو بالکل ہم کہیں گے حالات حاضر ہیں، ان کے حوالے سے ایک شرعی جو اوپینین ہے وہ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور تاکہ لوگوں کے لیے شعور اور آگاہی کا سوال ہو، تو بہت بہتر ہوگا کہ ہم اور تفصیلیں اس کو وہاں پہ جا کے بھی دیکھیں.
جی بالکل، بہت شکریہ سر. ناظرین کرام، اس سیشن کا ایک آخری سوال ہے جو کہ کرنٹ افیئر سے متعلق ہے. قبلہ ہمارے ایک برادر ہیں، برادر وجی، وہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا سید عارف شاہ کاظمی کے حوالے سے ایک ویڈیو کلپ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، جس پر مومنین کے درمیان کافی تشویش پائی جاتی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
جی بالکل، پچھلے ہفتے ایک، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت تیزی سے اگر کوئی چیز قابل اعتراض ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، مومنین کے اندر ایک وائرل ہو جاتی ہے، پھر ایک تشویش کی لہر اس میں ہوتی ہے. لیکن میرے حساب سے کہ جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ خود ان کے وضاحتی بیان کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اور ہم نے دیکھا بھی زیادہ تر اعتراض بھی اس جگہ سے آئے ہیں جو بامعرفت دین کی شناخت کے زیادہ قائل نہیں ہیں. جن لوگوں نے زیادہ تر اعتراض کیے یا عقیدت کے اپنے حوالے سے کیے، کیا کہتے ہیں، وہ عقیدت ہماری بحر المعصومین کے حوالے سے بہت اوج پر ہے اور وہ وجہ بھی ہے، لیکن بعض ایسے لوگوں نے اعتراض کیے کہ جو اصل اسلام کی جو معرفتی پہلو ہے، اس کے جو آگاہی کا پہلو ہے، جو بصیرت کا پہلو ہے، وہ اسلام کو زیادہ پسند نہیں کرتے اور وہ اسلام کو صرف اپنی عقیدتوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو رد عمل آیا تھا اکثر اس طبقے کی طرف سے آیا ہے. تو میرے خیال میں ان کا اپنا وضاحتی بیان بہت کافی ہے اس کے لیے کہ جو انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں احتیاط کرنی چاہیے آئمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، جب بھی ہم بات کریں تو اس کے اندر توہین کا خدشہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور میں کہوں گا بلکہ خود یہ مولانا عارف شاہ کاظمی یہ خود ایک نمونہ ہے باقی علماء کے لیے کہ اگر کہیں ہم سے سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا ہے یا کہیں پہ کوئی مشکل بھی آ جاتی ہے، خود انہوں نے کہا کہ آپ میرے باقی سینکڑوں کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ماجرا کیا ہے، اور تھوڑا سا آپ کو سبق بھی انسان دیکھتا ہے جو انہوں نے وضاحت کی اپنے وضاحتی بیان میں کہ میرا تباہ کچھ اور تھا، میں بیان کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کے اندر مجھ سے اس طرح کا جملہ نکلا. تو یہ بہت ہمارے لیے مہم ہے کہ ایک شخص میں اتنی صداقت ہے کہ وہ آ کے اعتراف بھی کر رہے اور اس کے بعد بھی کہہ رہے کہ ہاں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں اس طرح کا قریب ترین جملہ بھی ایسا نہیں بولنا چاہیے. اور اگر کوئی اور مثلاً ہوتا جس کو درد نہیں ہوتا ان چیزوں کو، اس کی عقیدت نہیں ہوتی امیر المومنین کے ساتھ یا اس کا یہ رابطہ نہیں ہوتا اہل بیت کے ساتھ، تو ایک تو وہ سب مجالس، وہ چیزیں جو کہ خود مومنین سنتے رہتے ہیں ان کی، تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ دوسرا یہ کہ وہ اعتراف کیوں کرتا آ کے پھر اس کو یہی کام کرنا منظور ہوتا. تو یہ باقی علماء کے لیے بھی ایک نمونہ ہے کہ اگر ہم سے کچھ ہوتا ہے غیر معصوم میں ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں، تو ہمیں اعتراف بھی کرنا چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے.
البتہ مومنین کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ خاص طور سے علماء کے لیے اور اس طرح بہتر.
یہ بھی ہے کہ مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اہل بیت کی نسبت کہہ رہے ہیں احترام کریں اور آپ خود علماء کی نسبت احترام نہیں کر رہے،
جس کو خود اہل بیت پسند نہیں کریں گے،
خود پسند نہیں کریں گے کہ جس کا احترام خود اہل بیت نے سکھایا. تو یہ بہت چیز ہے کہ ہم کم از کم اسی اصول کو خود توڑ رہے ہوتے ہیں اپنے درجے کے اندر جہاں تک ہمیں ہمارا اختیار ہوتا ہے، اور ہم سامنے والے سے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا اعتراض حقیقی ہے اور کون سا اعتراض فتنہ ہے، ایک سازش ہے بین المومنین وحدت کی فضا کو ختم کرنے کے لیے، تو میرے حساب سے کہ بہت
فتنہ بھی بن گیا،
فتنہ بھی بن گیا، اور محرم الحرام کے دن اور غریب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے، ہمیں اس فتنے کو آگے بڑھانے والا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ جس سے جو چیز ہوئی ہے اس کی حقیقت سامنے آئے، اور وہ جو اہل فتنہ ہیں ان کے در پردہ جو ان کے مقاصد ہیں وہ حاصل نہ ہو پائیں. یہ محبتیں، یہ الفتیں محرم الحرام میں اہل سنت اور تشیع کے درمیان ہمیں بڑھانی ہے، نہ یہ کہ بین المومنین ہم یہ چیزیں لے کے نہ بیٹھ جاؤں، وہ بھی ایسی شخصیت کے بارے میں جس کے بارے میں طے ہے کہ اس کی نیت یہ نہیں ہو سکتی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا شعور بھی بڑھانا پڑے گا، اور کبھی بھی ایسے موقع پہ ایسے فتنوں کا حصہ نہ بلکہ بالکل ایسی جیسے آپ نے پروگرام کے اندر اس کے لیے ایک آگاہی کا سامان کیا اس فتنے کو دبانے کے لیے، تو ہمیں یہی کردار اس کے اندر ادا کرنا پڑے گا
ماشاءاللہ. بہت خوب. قبلہ محترم مولانا حیدر علی جعفری صاحب کے ہم بہت ممنون مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف مسلسل لا رہے ہیں. اور جناب اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ظہور امام کی دعاؤں کے ساتھ. اپنے میزبان سید علی مہدی کو اجازت دیجیے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.